صدا رنگ ہفتہ وار ادبی پروگرام پیش کر رہے ہیں اسد نذیر.
ہفت روزہ ادبی مجلے صدا رنگ کے ساتھ اسد نذیر حاضر ہے اور سامعین کی خدمت میں سلامت کرتا ہے. اس شمارے کی ایک سوتی جھلک. روبرو اردو کی معروف ادیب اور شاعر ڈاکٹر فاطمہ حسن سے ہمارا مکالمہ.
ایک باضابطہ کام اردو کی ترویج و ترقی کے لیے اور اس کے فروغ کے لیے اور ان نئی بستیوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے اور اس سے کچھ نتائج برآمد سنجیدہ نتائج برآمد کرنے کے لیے ہونا چاہیے, وہ مجھے کمزور نظر آ رہا ہے اردو کی طرف. پاکستانی مشاعروں تک ہی محدود ہو کر رہ گئے ہیں, خاص طور سے یہ جو امریکہ اور یہ نئی بستیاں جو ہیں ان میں.
کلام شاعر بزبان شاعر جناب اعتبار ساجد کا کلام انہی کی آواز میں.
تونے وش کارڈ بھیج کر یاد کتنے دلا دیے موسم, میرے باہر بدل دیا منظر, میرے اندر سجا دیے موسم, فرق باقی نہیں رکھا تونے, موسموں میں ملا دیے موسم. سوچتا ہوں کہ اپنی فرقت میں تونے کیسے بنا دیے موسم.
تفہیم غالب دیوان غالب کی غزل نمبر 171 کی انگریزی اور اردو میں تشریح ڈاکٹر سرفراز خان نیازی کی زبانی.
سات اشعار پہ مشتمل غزل ایک خاص اہمیت کی حامل ہے کہ اس میں اکثر شارحین نے اس کے میٹر پہ یا اس کے وزن پہ بھی گفتگو کی ہے. کچھ الفاظ ہیں جو مختلف کاتبوں نے مختلف طریقے سے لکھے ہیں, اس پہ بھی گفتگو ہے. اور جہاں تک سوال آتا ہے موضوع کا تو وہ ہمیشہ ایک قابل گفتگو ہوتا ہے. تو آئیے دیکھیں غالب یہ غزل کیسے شروع کرتے ہیں. کہتے ہیں, آ کے میری جان کو قرار نہیں ہے, طاقت بیداد انتظار نہیں ہے.
آخر میں سید محمد اشرف کا افسانہ بطول خالد حمید کی آواز میں.
دوپہر کو روٹی پکاتے پکاتے بطول نے ملا جی کی طرف دیکھا. وہ دالان میں بانوں کی کھرڑی چارپائی پر گاؤ تکیے سے لگے آنکھیں موندے کچھ سوچ رہے تھے. شاید ماسٹر جی والی بات سوچ رہے ہوں, بطول کو خیال آیا, اور پھر وہ خود بھی سوچ میں ڈوب گئی. ایک دم گھبرا کے وہ سوچ کی ندی سے ابھری تو توے پر پڑی روٹی جل بھون کر کوئلہ بن چکی تھی. ہائے کمبخت, تجھے بھی یوں ملیا میٹ ہونا تھا, اس نے جھلا کر زور سے کہا.
یہ ہے ہمارے اس پروگرام کی تعارفی جھلک.
وائس آف امریکہ سے اردو میں طویل دورانیے کی نشریات میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر آپ روزانہ سن سکتے ہیں, جس میں پاکستان, جنوبی ایشیا اور پوری دنیا کی تازہ ترین خبریں, حالات حاضرہ اور عام دلچسپی کے فیچر, طویل دورانیے کے مذاکرے, اہم خبروں کے تجزیاتی جائزے اور میگزین پروگرام شامل ہیں. وائس آف امریکہ کی اردو سروس پاکستان کے وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک جاری رہتی ہے. ہمارے ان پروگراموں میں خبروں کے علاوہ صحت, خواتین اور نوجوانوں کے مسائل, تعلیم, امریکی زندگی اور عام دلچسپی کے لاتعداد موضوعات پر فیچرز اور انٹرویوز شامل ہوتے ہیں. مبصرین اور تجزیہ کاروں کے ساتھ ساتھ آپ بھی اس میں شرکت کر سکتے ہیں. پاکستان سے مفت ٹیلی فون اس نمبر پر کیا جا سکتا ہے, 0800-777-789. نمبر ایک بار پھر نوٹ کر لیجئے, 0800-777-789.
پروگرام کا آغاز ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ کے ساتھ ایک مکالمے سے کرتے ہیں. یہ انٹرویو ہم نے عرصہ پہلے اس وقت ریکارڈ کیا تھا جب ڈاکٹر حسن امریکہ تشریف لائی تھی, اور اسی لیے ان سے بالخصوص شمالی امریکہ میں اردو ادب کے حوالے سے گفتگو ہوئی. ہمارے اس سے متعلق کئی سوالات کے جواب میں ڈاکٹر فاطمہ حسن کا خیال تھا.
دیکھیے, میرا سب سے رابطہ دو طرح سے ہوتا ہے. ایک تو یہ جو ہے کہ مشاعرے ہو رہے ہیں, اور ایک یہ کہ یہ کانفرنس اور لٹریچر فیسٹیول ہو رہے ہیں. جو لٹریچر فیسٹیول اور کانفرنس ہوتی ہے ان میں سنجیدہ اور تحقیقاتی کام ہوتا ہے, اور اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان یہ جو ایک نئی راہیں کھلی ہیں اور دوسری بستیوں میں اردو پہنچی ہے, تو وہاں پر اردو کو کس طرح اگلی نسلوں تک اور وہاں کے جو سرمایہ ہے ادبی, اس سرمایہ سے کس طرح منسلک کیا جائے اور استفادہ کیا جائے. اور ایک دوسرا جو ہمارا دائرہ ہے وہ مشاعرے کا ہے, لیکن مشاعرے سے میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے اردو کو. وہ جو پرانی نسل ہے وہ اپنی تفریح تباہ اور اپنے ذوق کی تسکین, میں تو ذوق بھی نہیں کہوں گی کیونکہ ذوق تو ایک بلند ذوق ہے. اب مشاعروں کی سطح جو ہے پاکستان میں بھی اور تمام ممالک میں مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ وہ نیچے آ گئی ہے. اور اب جو اور جو کانفرنسز اور فیسٹیول ہے ان میں جو مقالے پڑھنے آ رہے ہیں وہ لوگ مختلف ہیں ان سے جو مشاعروں میں شریک ہو رہے ہیں. تو ایک باضابطہ کام اردو کی ترویج و ترقی کے لیے اور اس کے فروغ کے لیے اور ان نئی بستیوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے اور اس سے کچھ نتائج برآمد, سنجیدہ نتائج برآمد کرنے کے لیے ہونا چاہیے, وہ مجھے کمزور نظر آ رہا ہے اردو کی طرف. جبکہ میں ہندی میں دیکھتی ہوں ہندوستان کے جو ادیب اور جو ہندوستان کے اسکالرز ہیں بھارت کے, وہ اس سلسلے میں کافی کام کر رہے ہیں, ہر کانفرنس میں وہ لوگ چھائے ہوئے ہوتے ہیں, جبکہ پاکستانی مشاعروں تک ہی محدود ہو کر رہ گئے ہیں. خاص طور سے یہ جو امریکہ اور یہ نئی بستیاں جو ہیں ان میں مشاعروں پر تو بہت توجہ دی جا رہی ہے, لیکن مجھے نہیں نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے باہر ایسی سنجیدہ کانفرنسیں کی جائے جس میں نئے رجحانات کو اور اس ادب کو اور اس فکر کو جو عالمی اور آفاقی ہے اس پر گفتگو ہو اور اردو کو اس سے اس دھارے میں لایا جائے جو عالمی ادب کا دھارا ہے.
لیکن آپ نے یہ بھی غور کیا ہوگا کہ مشاعروں کے علاوہ یہاں شمالی امریکہ میں بھی, یورپ میں بھی بہت سے افسانہ نگار اور شاعر حضرات جو ہیں وہ اپنی کتابیں جو ہیں وہ شائع کرواتے ہیں اور پاکستان سے, تو یہ کام بھی بین جاری ہے. اور یقیناً
جی, کتابوں میں کچھ افسانہ نگار بہت اچھے ہیں, سعید صاحب ہیں اور فرحت پروین ہیں اور شکیلہ رفیق ہیں جو کینیڈا میں ہیں. مجھے کینیڈا کے تو کچھ اچھے افسانہ نگاروں اور سنجیدہ لکھنے والوں کے, اور اسکینڈینیویا میں مجاہد علی ہیں اور وہاں پہ جو کینیڈا میں یہ ہیں منیر ہیں, تو ان لوگوں کے نام تو سامنے آ رہے ہیں. لیکن یہاں امریکہ سے مجھے تھوڑی سی شاعرات میں ہیں, آپ کی ہمیرا ہیں, عشرت آفرین ہیں, اور یہاں پہ کچھ اور وہ بہت اچھے شاعر عارف امام, سرفراز احمد صاحب بھی اب یہاں آ گئے ہیں. مگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ جنریشن ہے جو وہاں سے آئی ہوئی ہے, جو نئی جنریشن ہے اس کو کیا اس تک منتقل تو نہیں کیا ہے نا کچھ بھی.
ہاں وہ دشواری تو یہاں موجود ہے کہ جو انگریزی زبان ہے وہ اس قدر حاوی ہے کہ وہ جو مادری زبان ہے یا ان کی جو اوریجنل زبان ہے اردو, اس کو بول تو سکتے ہیں وہ, لیکن لکھنے پڑھنے کی حد تک نوجوان نسل جو ہے وہ اتنی آمادہ نہیں ہے.
میں یہ کہتی ہوں کہ اگر نوجوان نسل انگریزی میں بھی لکھ رہی ہے اور اپنے بیک گراؤنڈ میں لکھ رہی ہے وہاں کے, جیسے میں مثال کے طور پہ عامر حسین کا حوالہ دوں گی. عامر حسین بہت بڑے ناول نگار اور افسانہ نگار ہے, گلما اور ٹری ان کا, اور ابھی ان کی کتاب آئی ہے سوانس وائف افسانوں کی, تو وہ انگریزی میں لکھتے رہے ہیں. اوریجن ان کا پیدائش کراچی کی تھی لیکن وہ برٹش نیشنل ہے اور انگریزی میں لکھتے رہے, لیکن ان کا پورا جو پس منظر ہوتا ہے ان کی کہانیوں کا وہ ہماری ہی زمین سے جڑا ہوا ہوتا ہے اور اس میں ہمارے یہاں کی فضا ہوتی ہے. اور اب جب وہ تقریباً 50-55 برس کی عمر میں تھے تو پھر انہوں نے اچانک اردو میں لکھنا شروع کر دیا اور بہت اچھی کہانیاں اردو میں لکھ رہے ہیں. تو اس طرح اگر ہمارے نئی نسل یہاں کی چلو اردو میں نہیں لکھ رہی ہے, کم از کم اپنے وطن کے اس اوریجن کے بارے میں تو لکھے جہاں سے وہ آئے, اس طرح کی تو تربیت ہونی چاہیے. یعنی ان کو آپ نے بالکل دور کر رکھا ہے اپنے ماضی سے. یہ میرا سوال ہے کہ اس کو جوڑنا چاہیے, کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ اپنے اوریجن سے کسی طرح جڑے رہے. ٹھیک ہے زبان یہاں کی مجبوری ہے, لیکن روایت اور ماحول تو اپنا لکھ سکتے ہیں اپنے وطن کا. بہت سے لکھنے والے ایسے کہانیاں اور ایسے شاعری کر رہے ہیں جس کا تعلق ان کے دھرتی سے ہے, ان کے ماضی سے ہے.
ہاں یہ تو المیہ ہے یہ اس کا, اور کچھ لوگ اس کا مداوع کرنا چاہتے بھی ہیں دل سے, لیکن عملی طور پر چونکہ روٹی روزی کا مسئلہ ہوتا ہے تو نوجوان نسل جو ہے وہ اس طرف زیادہ راغب ہے. پاکستان میں بھی یہی حال ہے کہ روٹی روزی کے مسئلے سے جڑے ہوئے لوگ ہیں, تو وہ اب اس دلجوئی سے اور اس یعنی ہمہ وقتی طور پر
دیکھیں روٹی روزی کا مسئلہ ہمیشہ رہا ہے, اور یہ تو دو لہریں ہماری زندگی میں چلتی رہی ہیں, لیکن شعوری طور پر انٹلیکچولی اپنے بچوں کو انٹلیکٹ پیدا کرنا, اگر وہ انٹلیکٹ پیدا ہوگی نا تو وہ روٹی روزی میں بھی رہ کر کوئی بڑا کارنامہ کر جاتے ہیں. ہمارے بہت سے لکھنے والے ہیں جن کی روٹی روزی کچھ اپنے ڈپارٹمنٹ میں بھی وہ بہت کامیاب رہے ہیں, اور وہ ادب کا بھی کام کرتے رہے, آرٹ سے بھی منسلک رہے. تو اس کے لیے ایک ذہنی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے, اور جب حالات ایسے ہوں تو بہت شعوری کوشش کرنی چاہیے. تو یہ ہمیں چاہیے کہ یہاں پہ جو جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں ساؤتھ ایشین اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ, اس میں اپنے بچوں کو بھیجیں, چھوٹا موٹا کورس کریں لینگویج کا. تقریباً ہر یونیورسٹی میں, ہر شہر میں یہاں پہ ایسے ساؤتھ ایشین اسٹڈیز کے شعبے ہیں, ان میں ہمارے بچے کیوں نہیں جا رہے ہیں؟
ہاں جانا تو چاہیے یقیناً, لیکن فی الحال تو رجحان یہی ہے کہ وہ دوسرے شعبوں میں جا رہے ہیں, لیکن ممکن ہے کہ یہ تبدیلی آئے.
اور کرنا چاہیے یہاں کے لوگوں کا مطلب یہ, میں بہت ہمدردی سے کہہ رہی ہوں, میں کرٹیسائز نہیں کر رہی ہوں, میں تنقید نہیں کر رہی ہوں, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جتنی توجہ ہم لوگ ٹھیک ہے مشاعرے کروائے, مشاعرے کی ایکٹیویٹیز بھی اچھی ہے, اس سے ہماری ایک روایت سے جڑے ہوئے ہیں, لیکن اپنے بچوں میں تھوڑا سا یہ توجہ دے کے بچے کس طرف راغب ہو رہے ہیں, اور جو نیا ادب ہے اسے بھی اس کو متعلق کرے, وہ اس پرانی شاعری اور پرانے ڈھب پہ نہیں قائم رہے, بلکہ ان کی کیا دلچسپیاں ہے, ان کو بتائے کہ ہمارے ہاں بھی کچھ جدید ادب لکھا گیا ہے جو آج کے حالات سے, جو آج کے دور کی تحریکات سے, جو آج کے بین الاقوامی ادب کے سطح پر لا کے دیکھا جائے تو اس سے کم تر نہیں ہے. ترجمے بھی ان کو پڑھنے کے لیے
جی بالکل,
پھر اس سے بھی دلچسپی پیدا ہوتی ہے.
بالکل
اپنے لوگوں کے ترجمے دیں پڑھنے کو.
جی بالکل آپ نے درست فرمایا. آپ نے ذکر مشاعروں کا کیا کہ وہ زوال پذیر ہوئے اور بتدریج وہ انڈسٹری بن گئے, تو الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا نے بھی ادب کے ساتھ جو سلوک کیا ہے اس کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟
دیکھیے الیکٹرانک میڈیا تو اب وہ ہو گیا ہے, وہ بھی کارپوریٹ بزنس ہو گیا ہے, اس کو تو آپ چھوڑ دیجیے, لیکن سوشل میڈیا نے کوئی زیادہ بدسلوکی نہیں کی ہے. سوشل میڈیا پہ ہر طرح کی چیزیں آ رہی ہیں, جہاں بہت زیادہ خراب چیزیں آ رہی ہیں وہاں چند اچھے بھی چیزیں آ جاتی ہیں, کیونکہ اس پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے, سب فری ہے. تو میں نے یہ دیکھا, میں خود اسی لیے سوشل میڈیا میں نے استعمال کرنا شروع کیا کہ میں یہ دیکھوں کہ ہمارے اچھا لکھنے والے کہاں اور کیا لکھ رہے ہیں. مثلا اب میں مجھے حیرت ہوتی ہے, اور حیرت نہیں, میں غیر معمولی اچھی شاعری آپ کے ہیوسٹن میں بیٹھے عارف امام کر رہے ہیں, اور اسی طرح ہمارے ہاں چھوٹے شہروں میں بہت اچھے اچھے شعرا موجود ہیں, اور جو مشاعروں میں نہیں شریک ہو رہے ہیں لیکن شاعری بہت اچھی کر رہے ہیں.
ڈاکٹر فاطمہ حسن کی گفتگو جاری ہے, یہ اعلان سن لیجیے اور اس کے بعد اسی گفتگو کا بقیہ آخری حصہ.
ہمارے کال ان شوز میں آپ براہ راست حصہ لے سکتے ہیں روزانہ رات 8 سے 9 بجے اور 10 سے 11 بجے تک. وائس آف امریکہ واشنگٹن میں موجود میزبان اور پروڈیوسر آپ سے براہ راست گفتگو کے لیے منتظر ہیں۔ رابطے کے لیے مفت ٹیلی فون لائن کا نمبر ہے 0800-777-8789۔ زیر بحث موضوعات پر اظہار خیال کیجیے رات 8 بجے سے 9 بجے اور پھر رات 10 سے 11 بجے تک۔ ہماری یہ لائن گوش بر آواز رہے گی، ہم سے بات کیجیے، آپ کی آواز ہماری آواز ہے۔ یاد رکھیے، وائس آف امریکہ کی اردو نشریات 972 کلو ہرٹز پر نشر ہوتی ہیں۔
اس اعلان سے قبل آپ ڈاکٹر فاطمہ حسن کا انٹرویو سن رہے تھے۔ سلسلہ کلام جہاں سے منقطع ہوا تھا وہیں سے جوڑتے ہیں، اور اب بات ہوگی انجمن ترقی اردو کی۔
112 سال پرانی یہ انجمن ہے، 1903 میں بنی تھی۔
بالکل۔
اور اس عرصے میں اس نے ایک بڑا سفر طے کیا ہے۔ پہلے معتمد شبلی نعمانی تھے، اور بابا اردو نے تو پوری اپنی زندگی وقف کر دی۔ علی جی نے بھی اس کو، ان کے جو باقی ماندہ کام تھے، جو خواب تھے بابا اردو کے، کہ ایک اردو یونیورسٹی بنائی جائے، اور اورنگ آباد سے جو وہ خواب لے کے آئے تھے کہ جامعہ ملیہ کے طرز پہ یہاں پہ اردو میں تعلیم ہونی چاہیے، اور اس کے بعد ایک اردو باغ کا بھی ان کے ذہن میں خاکہ تھا جو اورنگ آباد میں تھا۔ تو اردو یونیورسٹی قائم ہو گئی تھی، اس کے اب اردو باغ کی تعمیر کا کام شروع ہوا ہے۔ ہمارے پاس 5,000 گز زمین کافی عرصے سے تھی، اس پہ قبضہ وغیرہ ہو گیا تھا، لیکن اب اللہ کا شکر ہے کہ اردو باغ کی تعمیر بہت تیزی سے جاری ہے، اور جس پر ہم نے ہمارے صدر پاکستان ممنون حسین صاحب نے گرانٹ دی ہے، اور ان کے سیکرٹریٹ سے پوری نگرانی اس کی تعمیر کی مدد مل رہی ہے۔ مجھے بڑا تعاون حاصل ہے۔ ہم لوگ مشاعرے نہیں کرتے، ہم یہ سنجیدہ ادبی پروگرام کرتے ہیں۔ اگر کوئی شاعر آتا ہے تو شاعر کو بلا کر اسے گفتگو اور اس کی شاعری سنتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے یہاں سے رسالہ قومی زبان چھپتا ہے، اور ہر ماہ باقاعدگی سے، یہ بابا اردو نے اسے جاری کیا تھا 1948 میں، جب سے یہ ہر ماہ باقاعدگی سے آ رہا ہے، اور اب بھی باقاعدگی سے آ رہا ہے، 12 کا 12 شائع ہوا ہے۔ سب سے زیادہ جو اہم چیز ہے وہ کتابوں کی فروخت۔ جتنی بھی وہاں پہ کتابوں کی نمائش ہوئی، عالمی، لاہور میں ہوئی، اسلام آباد میں ہوئی، کراچی میں ہوئی، تو ہم 50% پر اپنی کتابیں نان پروفٹ اس پہ بیچتے ہیں بیسس پہ۔ یہ کوشش کی ہے ہم نے کہ کتابوں کے جو کلچر ہے، کتاب پڑھنے کی طرف راغب کریں۔ تو نوجوان کمیٹی بنائی ہوئی ہے جو اس سلسلے میں بہت متحرک انجمن کے کاموں میں حصہ لے رہی ہے، کہ آگے یہ ورثہ ان کو منتقل کرنا ہے۔ اور ایک انجمن میں ہی گوشہ کتب، گوشہ مصنفین اور چائے خانہ تعمیر کروایا ہے اس کے انجمن کے دفتر میں، تاکہ لوگ آئیں، بیٹھیں، پڑھیں، گفتگو کریں۔ اور تقریباً ہر ہفتے ہمارے یہاں، ہر سیٹرڈے کو ہفتے کے دن ایک پروگرام صبح کے وقت ہوتا ہے، جس میں اب پل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی، صبح کے وقت اتنے لوگ آتے ہیں۔ اور جتنی بھی انجمنیں دنیا میں اور جتنے بھی ادارے دنیا میں اردو کے لیے کام کر رہے ہیں، میں یہ کہتی ہوں کہ انجمن ان کے لیے ایک ماں کی طرح ہے، کیونکہ یہ پہلی اپنے نوعیت کی انجمن ہے جو 1903 میں قائم ہوئی تھی۔ مسلم لیگ بھی اس کے بعد بنی تھی۔
بالکل صحیح۔
تو اس کو ایک مدر انسٹیٹیوشن کی حیثیت حاصل ہے، اور ہمارا یہی رویہ ہے۔ ابھی مجھے یہاں آ کر بڑی خوشی ہوئی کہ یہاں ایک امریکن لڑکا ہے، اینڈریو اس کا نام ہے، وہ انجمن ترقی اردو پر پی ایچ ڈی کر رہا ہے۔ تو اسے وہ مجھے تلاش کرتا ہوا آیا، اور اب میں نے اس کو وہاں آنے کی دعوت دی ہے۔ اور یہ عالمی رابطے بنانے کے لیے ہم نے ایک عالمی کمیٹی قائم کی ہے۔ پھر یہاں امریکن انسٹیٹیوٹ آف پاکستان اسٹڈیز کے ڈاکٹر کامران اصدر علی، ان کے نام سے آپ واقف ہوں گے، وہ اس کمیٹی میں داخل ہیں، اور انہی کی دعوت پہ، کامران اصدر علی صاحب کی، نے ہی امریکن انسٹیٹیوٹ آف پاکستان اسٹڈیز نے ہی مجھے دعوت دی تھی یہاں آنے کی۔ ان کی دعوت پر میں یہاں آئی تھی اس کانفرنس میں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر شان پیو جو اردو کے اسکالر ہیں، اور خاص طور سے وہ ڈیجیٹلائز کرنے میں ماہر ہیں، وہ بہروں کو روس کو ڈیجیٹلائز کر کے سمجھا کے, تو اور اردو ادب پر ان کا بڑی دسترس ہے, وہ بھی اس کمیٹی میں شامل ہیں. اور یہاں سے انٹرنیشنل کمیونٹی سے میں نے یہ مدد مانگی ہے کہ انجمن کے پاس جو 60,000 بہت نایاب کتابیں اور رسائل ہیں اس کی لائبریری میں, اور 2,500 مخطوطے ہیں جو ہمارے اس وقت نیشنل میوزیم میں امانتاً رکھے ہوئے ہیں. جب اردو باغ کی عمارت تعمیر ہو جائے گی, ہماری اپنی آرکائیو تیار ہو جائے گی, تو وہ اس میں لے آئیں گے. تو ان کو ڈیجیٹلائز کرنے میں ہماری مدد کریں, ماہرین کی ضرورت ہے, اکوپمنٹس کی جو اس میں آلات درکار ہے ان کی ضرورت ہے. تو اس سلسلے میں کچھ یہاں کے جو ساؤتھ ایشین اسٹڈیز کے ڈپارٹمنٹ ہے اور ان سے منسلک جو لائبریرینس ہیں ان لوگوں سے رابطے قائم کیے ہیں ہم نے, اور امید ہے کہ یہ جو اس موجودہ دورے کا بہت اچھا نتیجہ برآمد ہوگا.
اچھا, یہ ایک عام سا تاثر ہے کہ جو انجمن ہے وہ صرف کراچی تک محدود ہے, پاکستان کے باقی بڑے شہروں میں اس کا وجود اتنا نمایاں نہیں ہے, یا ہے تو بہت ہی خفیف. تو اس کی کیا وجہ ہوئی کہ صرف کراچی تک آپ کی سرگرمیاں اور آپ کی ساری جو ادارے ہیں وہ وہیں ہیں؟
دیکھیں, یہ جو اس کا دستور تھا اس میں یہ ہے کہ انجمن کا ہیڈ آفس جو ہے وہ کراچی ہی میں رہے گا.
بالکل صحیح.
لیکن اس کے جو گورننگ باڈی ہے, جو مجلس نظمہ ہے متولیان, اس میں ملتان سے ڈاکٹر انوار احمد جیسے اسکالر, اور اندرونی سندھ سے ڈاکٹر یوسف خوش جیسے متحرک اسکالر, اور اسی طرح بلوچستان اور کے پی کے اور لاہور, ہر جگہ کی نمائندگی ہے. اب اس کا مرکزی دفتر تو کراچی میں ہے, کیونکہ اس کا بنیادی کام جو ہے وہ پبلیکیشنز ہے. یہ کوئی ثقافتی تقریبات کرانے والی تو نہیں ہے, یہ تو ان کتابوں کو, ان تحقیقات کو جو پی ایچ ڈی اسکالرز مقالے لکھ رہے ہیں ان کو ہم کتابی شکل میں شائع کرتے ہیں, اور وہ مواد فراہم کرتے ہیں جو ریسرچ اسکالرز کے کام آئے. یعنی ایم اے کی سطح پہ اور پی ایچ ڈی کرنے والوں کو کتابیں ہمارے ہاں سے ملتی ہیں. تو اگر آپ یہ کہتے ہیں تو سب سے زیادہ جو کتاب بکتی ہے وہ ہے اردو ادب کی تحریکیں, اور یہ انور صدیق صاحب نے لکھی ہیں جو لاہور میں مستقل رہے ہیں. اسی طرح ہمارے ہاں سے جو دو کتابیں گیان چند جین کی چھپی ہیں اردو کی, نثری داستانیں, اور ابھی اس کی نیا ایڈیشن اس کا چھاپ رہی ہوں. اردو کے نثری داستانوں کے تو کئی ایڈیشن چھپے, اور ابھی نیا ایڈیشن اس کا تاریخ اردو ادب کی تاریخ گیان چند جین کی. تو یہ تو بالکل عجیب سی بات ہے کہ ہمارا رابطہ نہیں. ہم تو ان لوگوں کی کتابیں شائع کر رہے ہیں جو انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. گیان چند جین تو پاکستان میں نہیں تھے. انور صدیق, سب سے زیادہ انور صدیق کی کتابیں ہم نے, ناصر عباس نیر کی کتاب متنی تنقید اور دوسری جو جدید تنقید پر کتابیں ہیں عبارت بریلوی کے, تو ہم تو شائع کرنے والے ادارے ہیں. اب کوئی شائع کرنے والا ادارہ تو ہر شہر میں اپنے چھاپخانہ نہیں لے کے جائے گا, وہ تو ایک مرکز پہ رہے گا جہاں اس کی کتابیں چھپیں گی, اور پھر جہاں جہاں. اچھا, میں نے آتے ہی نیشنل بک فاؤنڈیشن کے ساتھ ایک قرارداد رفاقت سائن کی ہے, اور جہاں جہاں ان کی کتابیں جاتی ہیں, جہاں جہاں ان کی یہ لگتی ہیں نمائشیں لگتی ہیں, وہاں وہاں ہمارا بھی, ہماری کتابیں, ہم برابر کے شریک رہتے ہیں اور ان کی تقریبات میں بھی مدد کرتے ہیں. اسی طرح اکیڈمی ادبیات ہمیں کتابیں چھاپنے کے لیے فنڈ دیتی ہے. تو یہ ہمارا تعاون تو سب کے ساتھ ہے, رابطے سب کے ساتھ ہیں, لیکن اس کا دفتر دستوری طور پہ کراچی میں رہے گا. کتابیں چھپتی ہیں کراچی میں چھپتی ہیں, ہاں ہم سارے پاکستان میں ہماری کتابیں بکتی ہیں, ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہیں.
اب تھوڑی سی بات آپ کی ذاتی شخصیت کے بارے میں. آپ نے ماشاءاللہ سے شاعری بھی کی, افسانے بھی لکھے, تنقیدی مضامین بھی لکھے, آپ کی کتابیں بھی شائع ہوئیں. اب آپ انتظامی امور میں بہت الجھ گئی ہوں گی, تو اب آپ کی جو تخلیقی سرگرمیاں ہیں ان کا کیا بنا؟
تخلیقی سرگرمیوں میں یہ ہو گیا ہے کہ شاعری تو چلتی رہتی ہے لیکن میں مقالے لکھنے میں زیادہ, اب مسلسل مجھے کانفرنسز کے لیے مقالے لکھنے پڑے. آکسفورڈ یونیورسٹی پریس سے دو آ چکے ہیں میرے, شیخ شین پر اور پروین شاکر پر. ورثہ سیریز میں ابھی دو دے کر آئی ہوں, منیر نیازی کا اور ادا جعفری کا. تو یہ سب کام بھی چل رہے ہیں اور شاعری بھی کر رہی ہوں.
روبرو ابھی آپ نے ڈاکٹر فاطمہ حسن کے انٹرویو کے چند اقتباسات سنے. یہ انٹرویو ہم نے اس وقت ریکارڈ کیا تھا جب ڈاکٹر حسن امریکہ تشریف لائی تھی. ادبی مجلہ سدارنگ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی پیشکش ہے.
سنیے, دیکھیے اور پڑھیے سب کچھ ایک ہی جگہ, ایک ہی صفحے پر, اردو voa.com. یہ ہے ہماری ویب سائٹ, دیدہ زیب خوش رنگ با تصویر صفحات اور رنگا رنگ موضوعات کے ساتھ. آپ چاہیں تو تازہ ترین خبریں پڑھیے, ورنہ ہوم پیج کے بائیں جانب کلک کریں اور براہ راست خبریں سنیں. یہی نہیں, اسی جگہ آپ کو مختلف موضوعات پر ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملیں گی. اس پتے کو اپنے کمپیوٹر پر محفوظ کر لیجیے, urduvoa.com.
لیجیے سماعت فرمائیے کلام شاعر بزبان شاعر. آج کے شاعر ہیں جناب اعتبار ساجد.
آشنائی کی فقط وہ آشنائی کی طرح, ہم نے کیا حالت بنا لی جان بھائی کی طرح. اتنی شدت سے انہیں سوچا نہیں لیکن ہمیں, اور بھی دکھے کڑے تیری جدائی کی طرح. جھیل سی اپنی طبیعت ہے, ذرا سی بات پر ذہن میں الفاظ جم جاتے ہیں کائی کی طرح. تجھ کو خط لکھتا ہوں اور کاغذ پہ ہر آنسو میرا جذب ہو جاتا ہے اسی کی روشنائی کی طرح. جیسے بے قابو ہو لہجے کی تنابے آج کل, تجھ کو اب آواز دیتا ہوں دہائی کی طرح. جانے ساجد ہم نے کیا سے کیا بنا ڈالا اسے, فکر تھا بس عام لوگوں کی جدائی کی طرح. یہ کیونکہ سال نو ہے
جی جی,
اس لیے میں سال نو کے حوالے سے ایک نظم پیش کر رہا ہوں.
جی ارشاد.
اس کا نام ہے وش کارڈ. تو نے وش کارڈ بھیج کر یاد کس نے دلا دیے موسم, میرے بعد باہر بدل دیا منظر, میرے اندر سجا دیے موسم. فرق باقی نہیں رکھا تو نے, موسموں میں ملا دیے موسم. سوچتا ہوں کہ اپنی فرقت میں تو نے کیسے بنا دیے موسم. بچوں جیسی تھی تیری ضد جانا, تو نے یوں ہی گوا دیے موسم. موم بتی نہ تھی کہ پل بھر میں پھونک ماری بجھا دیے موسم. بچوں جیسی تھی تیری ضد جانا, تو نے یوں ہی گوا دیے موسم. موم بتی نہ تھی کہ پل بھر میں پھونک ماری بجھا دیے موسم. تو نے وش کارڈ بھیج کر مجھ کو یاد کتنے دلا دیے موسم.
جناب اعتبار ساجد کبھی ترنم سے بھی پڑھا کرتے تھے اور مشاعروں میں اپنا رنگ جماتے تھے. ہماری فرمائش پر انہوں نے اپنی ایک غزل ترنم سے بھی سنائی. تبرک کے طور پر اس کے چند اشعار سماعت فرمائیے.
چمن دیکھنے والے چپ ہیں, چمن دیکھنے والے چپ ہیں, ظلمت مہر سکلوں اجالے چپ ہیں, ظلمت مہر سکلوں ہے اجالے چپ ہیں. کیسے اجڑا یہ چمن ہم نے اٹھا یا ہے سوا, اس پہ
झाड़ी के गुल से आके हवाले चुप है।
कलाम शायर बज़ुबान शायर जनाब एतबार साजिद से आपने इनका मुंतखब कलाम सुना। और लीजिए अब समाअत फरमाइए तफ़हीम गालिब। डॉक्टर सरफराज खान नियाज़ी दीवान गालिब की गजल नंबर 171 की उर्दू और अंग्रेजी में तशरीह कर रहे हैं।
गालिब की गजल नंबर 171 आपकी खिदमत में पेश है। 7 अशार पे मुश्तमिल गजल एक खास अहमियत की हामिल है कि इसमें अक्सर शार्हीन ने इसके मीटर पे या इसके वज़न पे भी गुफ्तगू की है। कुछ अल्फाज हैं जो मुख्तलिफ कातिबों ने मुख्तलिफ तरीके से लिखे हैं, उस पर भी गुफ्तगू है। और जहाँ तक सवाल आता है मौजू का तो वह हमेशा काबिल गुफ्तगू होता है। तो आइए देखें गालिब ये गज़ल कैसे शुरू करते हैं। कहते हैं आके मेरी जान को करार नहीं है, ताकत बेदाद इंतज़ार नहीं है। कम फॉर माई लाइफ हैज़ नो एंड्योरेंस, नो स्ट्रेंथ आई हैव फॉर द टिरनी ऑफ वेटिंग। जो मेरा कुछ यूँ आ महबूब को बुला रहे हैं कि मेरी जान को करार नहीं है, मुझे पेशेंस नहीं रहा मुझ में इतना, और ना इतनी ताकत बची है कि तुम्हारे इंतज़ार की मुश्किलों को मैं अब बर्दाश्त कर सकूं। देते हैं जन्नत हयात दहर के बदले, नशा बानदाज आए खुमार नहीं है। दे गिव अस पैराडाइज इन एक्सचेंज फॉर द लाइफ ऑफ द वर्ल्ड, दिस इंटॉक्सिकेशन इज़ नॉट प्रोपोर्शनल टू द हैंग ओवर। बहुत उम्दा मौजू यूँ पेश किया है कि दुनिया में जो हमने वक्त गुजारा उसके बदले हमको जन्नत मिलेगी या मिलती है, लेकिन कह रहे हैं यहाँ जो जातियाँ हमारे साथ हुई हैं, जिस मुश्किल से गुजरे हैं, जन्नत जो है उसका अजाला नहीं कर सकती। जिस तरह से अगर हम जन्नत को तसव्वुर कर लें उस खुमार से, उस नशे से, और दुनिया को तसव्वुर कर लें उस खुमार से जो नशा के टूटने से है, तो कहने के वो जो नशा है वो इस खुमार का अजाला जो है वो नहीं कर सकता, उसके बराबर नहीं आ सकता। मकसद कहने का ये कि जिन मुश्किलों से हम गुजरे हैं ज़िंदगी में, जन्नत भी मिले तो उसका अजाला ना हो सकेगा। गिरिया निकाले है तेरी बज़्म से मुझको, हाय के रोने पे इख्तियार नहीं है। वीपिंग गेट्स मी एक्सपेल्ड फ्रॉम योर असेंबली, अलास देर इज़ लिटिल कंट्रोल ओवर टीयर्स। मौजूद साफ है, गिरिया रोने से हम तुम्हारी महफिल से निकाले जाते हैं इस जुर्म में। फिर कहते रोने पे इख्तियार नहीं है, इसलिए कि आंसू जो है वो खुद ब खुद निकले जाते हैं। तो यहाँ देखिए उन्होंने किस तरह खूबी से वो निकाले और निकले, जो यहाँ पर साफ जाहिर नहीं है लेकिन मकसद ये कहने का है। तो ये थोड़ी सी शोखी है इस शेर में। फिर कहते हैं हमसे अबस है गुमाने रंजिशे खातिर, खाक में उस शाख की गुबार नहीं है। इट इज़ फ्यूटल टू सस्पेक्ट अस ऑफ हैविंग एनी ग्रीवेंस, इन द एशेज ऑफ लवर्स देर इज़ नो ग्रीफ। अब यहाँ चूंकि जिक्र है खाक का और गुबार का, तो पहले मिस्रे में तो बात साहब जाहिर है कि महबूब को इस बात का एहसास होना कि हमारे दिल में तुम्हारे खिलाफ कोई शिकायत होगी, ये नामुमकिन है। फिर कहते हैं खाक में उस शाख की गुबार नहीं है। अब खाक जब होती है उड़ती है तो वो गुबार भी बन जाती है, और वो गुबार के माने जो हैं रंजिशें भी हैं। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे खाक से मुराद अब यहाँ है कि महबूब की फ़िक्र में आशिक ख़त्म हो चुका है, खाक में मिल गया है, उस खाक में गुबार नहीं है, वह सुकून से आराम से वो खाक है। एक तो वो गुबार जो उड़ने वाला गुबार है, और दूसरा ये कि उसके दिल में कोई रंजिश नहीं है तुम्हारे खिलाफ। फिर कहते हैं दिल से उठा लुत्फ़ जलवा हाय मानी, गैर गुल आए नए बहार नहीं है। फ्रॉम द हार्ट टेक डिलाइट इन द मैनिफेस्टेशन ऑफ मीनिंग, अदर देन द रोज देर इज़ नो मिरर ऑफ द स्प्रिंग। जिस तरह गुलाब जो है वो बहार की गमबाजी करता है, इसी तरह अगर हम मानी तलाश करें ज़िंदगी के तो अपने दिल में हम झांक के देख सकते हैं। तो दिल जो है वो बहार है, मानी जो हैं वो गुल है, कि उसी के अंदर हमको उसकी हकीकत मालूम हो सकती है। कत्ल का मेरे किया है अहद तो बारे वाए, अगर ओहद उस्तवार नहीं है। शी हैज़ मेड ए वाव टू स्ले मी फाइनली, पिटी इफ द वाव वुड नॉट बी फर्म। بات صاف ہے محبوب نے وعدہ کیا قتل کرنے کا, ان کو یہ شک ہے ایسا نہ ہو کہ یہ وعدہ اس کا کچا ہو, اس پہ کچھ تذبذب کا عالم ہے. پھر کہتے ہیں کہ تو نے قسم میں کشی کی کھائی ہے, تیری قسم کا کچھ اعتبار نہیں ہے. یو ہیو ٹیکن اے واؤ ناٹ ٹو ڈرنک غالب, بٹ دیر از نو ٹرسٹنگ یور اوتھ. اب قسم کھانا جو ہے یہاں پر اس میں دو معنی ہو سکتے ہیں, آپ قسم اس بات کی بھی کھا سکتے ہیں کہ میں کشی کریں گے یا میں کشی نہیں کریں گے. اب یہاں پر خطاب جو ہے وہ محبوب سے ہے کہ تم نے قسم میں کشی کی کھائی ہے, یا تو یہ تم نے قسم کھائی ہے کہ تم ہمارے ساتھ شراب پیو گے بیٹھ کے, دوسرا میں صاف ہے کہ لیکن اس کا کچھ اعتبار نہیں ہے, یا یہ کہ شراب نہ پیو گے. دونوں صورتوں میں وہ جو ہے ایک تذبذب کا عالم ہے, اور یہی ایک غالب کا بہت بڑا خاصہ ہے کی شاعری کا کہ کئی طرح کے مضامین اور ان کے مطلب جو ہیں وہ ایک ہی مصرے میں آپ کو مل جاتے ہیں. آ کے میری جان کو قرار نہیں ہے, طاقت بیداد انتظار نہیں ہے.
تفہیم غالب, دیوان غالب کی غزل نمبر 171 کی اردو اور انگریزی میں تشریح ڈاکٹر سرفراز خان نیازی کر رہے تھے. آخر میں سید محمد اشرف کا افسانہ سنیے, عنوان ہے بتول. سنا رہے ہیں خالد حمید.
سوتے سوتے اچانک اس کی آنکھ کھل گئی. گاؤں کی مسجد سے ملا جی کی آزان کی آواز اس کے کان میں آئی. اس نے آنکھوں کو ہتھیلیوں سے مل کر تکیے سے سر اٹھایا. ابھی کچھ ایسا اجالا نہیں پھیلا تھا, اور آنگن میں لگی بیری کی شاخوں میں ان گنت ننی ننی چڑیاں چہچہا رہی تھیں. ساری رات اسے نیند نہیں آئی تھی. ساری رات بستر پر پڑی وہ ماسٹر جی کی بات سوچ سوچ کر شرماتی رہی. انہوں نے کہا تھا, بتول تجھے پتا ہے میں کل کیا کرنے والا ہوں. کیا؟ اس نے آنچل کو انگلی پر لپیٹتے لپیٹتے آنکھیں اٹھا کر پوچھا. کل میں ملا جی سے تیری نسبت مانگوں گا. شرما کے وہ گٹھڑی بن گئی. پھر اچانک ہرنی کی طرح چوکڑیاں بھرتی وہ بھاگ آئی. ملا جی جب گھر میں گھسے تو وہ سوتی بن گئی. پھر ملا جی تو خراٹے بھرنے لگے, پر وہ بستر پر چت پڑی آسمان کے تاروں کی طرح رات بھر آنکھیں جھپکاتی رہی. جس وقت دروازے سے ملا جی کے کھنکھارنے کی آواز آئی تو وہ ناشتہ چوکی پر لگا چکی تھی. ملا جی ہمیشہ دروازے میں کھنکھار کے گھستے تھے. انہوں نے حسب معمول اندر آ کر پہلے تو اس کے سر پر ہاتھ پھیرا, اور پھر اس کے سر اور چہرے اور شانوں پر پھونکے ماری. گویا اب تک جتنی دعائیں اور سورتیں انہوں نے پڑھی تھیں ان سب کی برکتیں اپنی لاڈلی کو دے ڈالی. ملا جی کو اپنی اکلوتی بیٹی سے والہانہ محبت تھی. ان کی بیوی تو شادی کے 4-5 سال بعد ہی اللہ میاں کو پیاری ہو گئی تھیں, لیکن اپنے پیچھے ننی بتول کو نشانی کے طور پر چھوڑ گئی تھیں. اس نشانی کو کچھ ایسا انہوں نے گلے لگایا کہ پھر دوسری شادی کا خیال تک نہیں آیا. گو اس وقت وہ جوان تھے اور لوگوں نے بار بار اشاروں کے نایوں میں ان سے دوسری شادی کرنے کے لیے کہا, پر وہ ہمیشہ اس ذکر کو اس کان سن کر اس کان سے اڑا دیتے. بتول میں انہیں اپنی مرحوم بیوی کی تصویر مل گئی تھی. ملا جی کو اب بھی کبھی کبھی وہ زمانہ یاد آ جاتا تھا جب یہاں سے 10 کوس پرے ان کے اپنے گاؤں سونپور میں تاون کی وبا پھوٹی اور 2 ہی دن میں ساری آبادی کو چٹ پٹ کر گئی. 2 ہی دن میں چاروں اور موت کا سناٹا چھا گیا. جو بچے وہ گاؤں چھوڑ کے ادھر ادھر نکل گئے. ملا جی کی عمر اس وقت 10-12 سال کی رہی ہوگی. وہ گاؤں چھوڑ کر بھاگ بھی نہیں سکتے تھے. ان کے ماں باپ دونوں ہی تاون کے چنگل میں پھنس چکے تھے. پھر رات گئے جب پچھم کی اور سے سنسناتی ہوئی آندھی اٹھی تو ان کے گھر کا صرف وہی چراغ ہی نہیں بجھا جو ٹمٹما کر مریل سی روشنی پھیلا رہا تھا, بلکہ ان کے ماں باپ کی زندگیوں کے چراغ بھی بجھ گئے تھے. جب صبح کو انہوں نے اپنے والدین کو بستروں پر خاموش پڑا پایا تو وہ یہ تو سمجھ گئے کہ اماں اور ابا دونوں مر گئے, لیکن وہ روئے نہیں. تب چناری گاؤں کے مولوی احمد حسین نے, جنہیں خدمت خلق کا احساس سونپور لے آیا تھا, انہیں خاک اور دھول میں سے اٹھایا. ملا جی باوجود کوشش کے منہ سے کچھ نہ بول سکے, بس انہوں نے انگلی سے اپنے مکان کی اور اشارہ کیا اور مولوی صاحب کے کندھے پر سر رکھ کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. ملا جی جو زمانے میں شرافت علی کہلاتے تھے, مولوی احمد حسین کے گھر آ کر رفتہ رفتہ اپنے گھر کو بھولنے لگے. مولوی احمد حسین چناری گاؤں کی مسجد کے امام تھے۔ مولوی صاحب نے شرافت علی کو سونپور کی زمین سے گود میں اٹھایا تو پھر سچ مچ گود لے لیا۔ اللہ میاں نے انہیں بڑی منت مرادوں کی ایک بیٹی عطا کی تھی، اس بہانے بیٹا بھی دے دیا۔ ان کی بیوی تو شرافت علی کو پا کے پھولے نہیں سمائیں، انہوں نے آتے ہی ان کے ایسے لاٹ چونچلے کرنے شروع کر دیے کہ کوئی سگے بیٹے کی بھی کیا کرے گا۔ ادھر شرافت علی کو باپ کی شفقت اور ماں کی ممتا کے ساتھ بانوں کی رفاقت بھی مل گئی۔ دن بھر وہ ساتھ ساتھ آموں کی کچی کیریاں یا گنے یا بھٹے توڑتے پھرتے اور شام کو مولوی صاحب سے بیٹھ کر اردو اور فارسی اور عربی کی تعلیم حاصل کرتے۔ پھر بڑے ہونے کے بعد جیسا کہ بانو کے والدین کا خیال تھا اور سارے گاؤں کا خیال تھا، شرافت علی کی بانو سے شادی ہو گئی۔ پھر مولوی صاحب نے مسجد کے ساتھ ہی ایک مکتب کی داغ بیل بھی ڈال دی اور شرافت علی کو مدرس مقرر کر دیا۔ بچے احتراماً ان کا نام لے کر تو پکار نہیں سکتے تھے، چنانچہ ملا جی کہنا شروع کر دیا۔ اور پھر وہ کچھ ایسے ملا جی مشہور ہوئے کہ لوگ شرافت علی کو بالکل ہی بھول گئے۔ حد یہ ہے کہ بچپن کی مونس و رفیق بانو اور بانو کی دیکھا دیکھی ان کی چہیتی بچی بتول نے بھی انہیں ملا جی کہنا شروع کر دیا۔ ناشتہ کرتے کرتے ملا جی نے بیٹی سے کل کا سبق سنانے کے لیے کہا تو بتول اندر سے سادی کی بوستان اٹھا لائی۔ جبھی دروازے پر دستک ہوئی، ملا جی نے پکار کے پوچھا، کون صاحب ہیں؟ نعیم احمد، باہر سے آواز آئی۔ بتول کے ہاتھ سے اچانک بستان گر پڑی، اس کے رخساروں میں گلاب کے رنگ اتر آئے۔ اتنے سویرے اسے ماسٹر جی کے آنے کی توقع نہیں تھی۔ ملا جی نے بتول کو کمرے میں بھیج کر ماسٹر جی کو اندر بلا لیا۔ کہیے، خیریت تو ہے؟ آج صبح ہی صبح کیسے تشریف لائے؟ جی وہ بس آپ کے نیاز حاصل کرنے کو آ گیا۔ ماسٹر جی گویا قالین کی طرح ان کے سامنے بچ گئے۔ ادھر ادھر کی چند باتیں ہوئیں، کچھ مکتب کی جہاں ملا جی بچوں کو درس دیتے تھے، پھر کچھ گاؤں کے اسکول کی۔ پھر ماسٹر جی نے کھنکار کر کچھ کہنا چاہا تو الفاظ جیسے ٹوٹ پھوٹ کر حلق سے نیچے پھسل گئے اور ان کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اندر کمرے میں کیواڑ کی در میں سے جھانکتے جھانکتے بتول ماسٹر جی کی بوکھلاہٹ پر کھل کھلا کر ہنس پڑی اور پھر فوراً ہی دوپٹہ منہ میں ٹھونس کے پلنگ پر گر پڑی۔ ملا جی کے کان میں بتول کے کھل کھلاہٹ کا بچا کچھا چورا گرا تو انہوں نے کان کھڑے کر کے کمرے کی طرف دیکھا، لیکن ماسٹر کی موجودگی کا خیال کر کے جلدی سے ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ماسٹر جی اس وقت تک اپنے حواس کا بکھرا ہوا شیرازہ سمیٹ چکے تھے۔ کہنے لگے، ملا جی دراصل میں ایک اہم کام کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ فرمائیے فرمائیے، ملا جی نے اپنی داڑھی میں انگلیوں سے کنگھی کرتے ہوئے کہا۔ ملا جی، تقریباً ایک سال سے میں آپ کے گاؤں کے اسکول میں رہ کر آپ سب کے بچوں کو پڑھا رہا ہوں۔ اس دوران میں آپ بھی مجھ سے اچھی طرح واقف ہو چکے ہوں گے، میری طبیعت اور عادات و اطوار سے۔ آپ بتائیے میری نسبت آپ کا کیا خیال ہے؟ بھائی کیا قصہ ہے، ملا جی نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ کو میری رائے کی کیا ضرورت آن پڑی؟ بہرحال ہم نے آپ کو جیسا پایا اس لحاظ سے تو اچھی ہی ہے۔ درحقیقت ملا جی، آپ سے یہ بات میرے بزرگوں کو کرنی چاہیے تھی، لیکن آپ کو شاید پتا ہو کہ میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے۔ والدہ صاحبہ اتنی ضعیف ہیں کہ یہاں آ نہیں سکتی، اور مجھ سے بڑا کوئی بھائی نہیں ہے، چنانچہ یہ بات مجھے خود ہی کہنی پڑ رہی ہے۔ ملا جی کا ماتھا ٹھنکا، اچھے خاصے جہاں دیدہ تھے ماسٹر جی کی نیت کو بھانپ گئے، لیکن انجان بن کر کہنے لگے، صاحبزادے کچھ کہو گے بھی یا یوں ہی تمہید پر داستان ختم کر دو گے؟ ہم بھی تو سنیں، وہ ایسی کون سی بات ہے جس کے لیے آپ کو اتنی باتیں اور بنانی پڑی؟ جی وہ یہ کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ماسٹر جی پھر ہک لانے لگے، کہ اگر آپ مجھے آپ اپنی غلامی میں قبول کر لیں تو۔ انہوں نے خود اپنے اوپر تیش میں آ کر مٹھیاں پھینچ لی، وہ تو جیسے بھوڑ کے ریتلی زمین کی طرح غبار سے اٹا ہوا تھا۔ لاکھ کوشش کے باوجود ذہن میں الفاظ نہیں آ رہے تھے۔ ملا جی اچانک سنجیدہ ہو گئے، اندر بتول کا دل دھڑکنے لگا، اس نے سینے پر ہاتھ رکھ کے ایک بار پھر کان کے واڑ سے لگا دیے۔ بیٹے، ملا جی نے سنجیدگی سے کہا، میں تمہاری بات کا برا تو نہیں مانوں گا، جس گھر میں بیری ہوتی ہے وہاں اینٹیں تو آتی ہی ہیں۔ البتہ تم نے یہ احساس مجھے ضرور دلا دیا کہ بتول سمجھدار ہو گئی ہے اور مجھے اس کی شادی بھی کرنی ہے، تو پھر میری درخواست کی بابت آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا کیا خیال ہوتا بیٹا، ملا جی نے اسی لہجے میں جواب دیا، بیٹی کی شادی کوئی ہنسی کھیل تو ہے نہیں، گاؤں کے چار بزرگوں سے مشورہ کرنا ہوگا اور پھر بہت سی باتیں سوچنی ہوں گی، تو پھر میں آپ کے فیصلے کا انتظار کروں۔ ہاں، مجھے ذرا سوچنے دو۔ دوپہر کو روٹی پکاتے پکاتے بتول نے ملا جی کی طرف دیکھا۔ وہ دالان میں بانوں کی کھرری چارپائی پر گاؤ تکیے سے لگے آنکھیں موندے کچھ سوچ رہے تھے، شاید ماسٹر جی والی بات سوچ رہے ہوں، بتول کو خیال آیا، اور پھر وہ خود بھی سوچ میں ڈوب گئی۔ ایک دم گھبرا کے وہ سوچ کی ندی سے ابھری تو توے پر پڑی روٹی جل بھن کر کوئلہ بن چکی تھی۔ ہائے کمبخت، تجھے بھی یوں ملیا میٹ ہونا تھا، اس نے جھلا کر زور سے کہا۔ سامنے ملا جی اپنی پٹارا سی آنکھیں کھولے اسے گھور رہے تھے۔ گھبرا کے وہ جلدی جلدی جلی ہوئی روٹی چمٹے سے توے پر کھرچنے لگی۔ کئی روز گزر گئے، آسمان پر اودی اودی گھٹائیں امٹیں، باغ میں کوئل کوکی تو ماسٹر جی کے من میں کسک سی ہونے لگی۔ نسبت کی بات کیا چھڑی کہ بتول نے وہ کبھی کبھی کا ملنا بھی چھوڑ دیا، اور ملا جی تو جیسے منہ میں گھنگنیاں ڈالے بیٹھے تھے۔ اس دوران میں ماسٹر جی نے ایک وقت کی نماز قضا نہیں کی تھی۔ پتہ نہیں کب ملا جی جواب کے لیے منہ کھول بیٹھے، پر آج انہوں نے طے کر لیا تھا کہ وہ خود ہی ملا جی سے یہ تذکرہ چھیڑیں گے۔ پر آج انہیں یہ تذکرہ چھیڑنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ عشاء کی نماز کے بعد ملا جی نے خود ہی انہیں روکا تو ان کا دل جیسے گھڑیال کا پنڈولم بن گیا۔ مسجد کے صحن میں بادلوں سے لدے پھندے آسمان تلے ملا جی نے اچانک ان کی آس کو نراش میں بدل دیا، اور کوئی ایسا انکار سا انکار بھی نہیں کیا۔ انہوں نے کہا، برخوردار، تمہارے لیے میری رائے بڑی اچھی ہے، ماشاءاللہ سعادت مند ہو، نوکر ہو اور تعلیم یافتہ ہو، لیکن میں نے طے کیا ہے کہ میں بتول کی شادی اسی سے کروں گا جو میرے بعد مسجد اور مکتب میں میری جگہ سنبھال سکے اور جو شریعت اور سنت رسول پر عمل کرے۔ ماسٹر جی نے فوراً اپنے صفا چٹ کلوں پر ہاتھ پھیر کر کہا، کیا یہ آپ کا قطعی فیصلہ ہے؟ میں نے تو یہی فیصلہ کیا ہے، آگے مرضی اللہ کی۔ ماسٹر جی نے ایک لہجے کے لیے سوچا کہ کیا اسکول سے استعفیٰ دے کر مسجد کا ملا بن جاؤں اور مکتب میں بیٹھ کر بچوں کو قاعدہ بغدادی پڑھایا کروں۔ ان کے سامنے خود ان کی اپنی عجیب و غریب سی شکل آئی، سر پر پگڑی، چہرے پر داڑھی، ایک ہاتھ میں تسبیح اور دوسرے میں ڈنڈا، اور سامنے مکتب کے بچے زور زور سے پڑھتے ہوئے، الف دو زبر ان، بے دو زبر بن۔ اپنی اس حیات قضائی پر انہیں جھوٹ جھوٹ سی آ گئی۔ نہیں صاحب، مسجد کا ملا بن جانا لاکھ اچھا صحیح میرے لیے ناممکن ہے، اور اب اس عمر میں آ کر میں پہلے خود ملا جی سے شریعت کا کورس کیسے پڑھ سکوں گا؟ ملا جی کو سلام کر کے وہ بڑے دل برداشتہ سے اٹھ گئے۔ پھر مہ کی کچھ ایسی جھڑی لگی کہ ماسٹر جی کی مدتوں کی سوکھی ترسی آنکھیں یکلق بھر آئیں۔ اپنے کمرے کی کھڑکی میں سے کھڑے ہو کر انہوں نے باہر اندھیرے میں نظر ڈالی تو آسمانی بجلی کی کپ کپاتی ہوئی چمک میں انہیں دور تک جھل تھل ایک نظر آئے۔ کھڑکی کے قریب کرسی کھینچ کر لالٹین کی مدھم روشنی میں وہ دیوان غالب کی ورق کردانی کرنے لگے۔ وہاں دل بہلانے کا اور کوئی ذریعہ بھی تو نہیں تھا۔ بتول تو جیسے سن ہو کر رہ گئی۔ اسے گمان بھی نہیں تھا کہ ملا جی ماسٹر جی جیسے تعلیم یافتہ کو اسے سونپنے سے انکار کر دیں گے۔ وہ کوٹھڑی میں جا چپکے سے اٹھوانٹی کٹوانٹی لے کر پڑ گئی۔ ملا جی تو جیسے سمجھ کے بھی انجان بن گئے۔ کہنے لگے، بیٹی، طبیعت خراب ہو تو تمہیں حکیم جی کو دکھلا لائیں۔ اس پر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دو چار گھنٹے پڑے پڑے اسے صبر آیا تو آپ ہی پلنگ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے تو شروع ہی سے یہ سنا تھا کہ بیٹی کی شادی تو ماں باپ ہی کی پسند سے ہوتی ہے. اللہ میاں مجھے گناہوں سے بچانا. اس نے صدق دل سے دعا مانگی اور دیر تک مصلے پر سجدے میں پڑی روتی رہی. ماسٹر جی کے دل پر کچھ ایسی بنی کہ انہوں نے اپنا تبادلہ وہاں سے 12 میل پرے سلطان پور کے اسکول میں کرا لیا. پھر کئی روتیں آئیں اور بیت گئیں. پھر اچانک ایک روز جیسے گاؤں کی خاموش زندگی میں ایک ہما ہمی سی آ گئی اور اس کے باعث ایک سفید براق داڑھی اور نورانی چہرے والے مولوی صاحب تھے جنہوں نے صرف مکے اور مدینے کی زیارت ہی نہیں کی تھی بلکہ بقول خود ان کے لنکا میں حضرت آدم کے قدم کا نشان اور روس میں حضرت نوح کی کشتی بھی دیکھی تھی. ان کی بڑی بڑی سرخ آنکھوں میں جلال تھا اور ان کے ہاتھ میں ٹیڑھا میڑھا موٹا سا آسا اور دوسرے میں عقیقے یمنی کے دانوں کی تسبیح تھی. اپنے سفید شفاف چوغے اور پگڑی میں وہ سچ مچ آسمان سے اتر آنے والا فرشتہ معلوم ہوتے تھے. ان کی شکل اور وجاہت اور اندازی گفتگو نے اچانک سارے گاؤں پر جادو سا کر دیا تھا. صبح سویرے زمیندار کی چوپال میں جہاں وہ ٹھہرے تھے لوگوں کا ہجوم لگتا تو رات ڈھلے تک ایک میلہ سا لگا رہتا. جہاں نئے مولوی صاحب بڑے روب و ادب سے روس اور چین اور ترکستان کے مسلمانوں کا تذکرہ کرتے، اپنی کرامات کا حال سناتے اور گاؤں کے باسیوں کو ہر مرض کے مفت تعویذ گنڈے عطا کرتے اور گاؤں کے باسیوں کو ہر مرض کے مفت تعویذ گنڈے عطا کرتے ان کا کہنا تھا کہ ہدیہ لینے سے تعویذ کا اثر ختم ہو جاتا ہے. پھر ان کا شہرا آس پاس کے گاؤں میں بھی پھیل گیا اور دور دور سے معتقدین ان کی زیارت کو آنے لگے. اس دوران میں مولوی صاحب کبھی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں گئے بلکہ خود چوپال کے سامنے میدان میں اپنے معتقدین کو نماز پڑھاتے تھے. خود گاؤں کا زمیندار ان کے پیچھے جماعت میں نماز پڑھنے لگا. پھر جب نئے مولوی صاحب نے محسوس کر لیا کہ ان کا رنگ اتنی اچھی طرح جم چکا ہے کہ لاکھ اتارے نہ اترے تو ایک روز زمیندار سے گاؤں چھوڑنے کا ارادہ ظاہر کیا. زمیندار پاؤں میں پڑ گیا. کیا کرو گے جا کے مولوی صاحب، یا آپ کو کون سی تکلیف ہے؟ سارا گاؤں آپ کی خدمت کے لیے موجود ہے، آپ کو جس چیز کی ضرورت ہو ہم سے کہیں. اسی طرح کب تک رہا جا سکتا ہے؟ مولوی صاحب نے دیکھا پانسا ٹھیک ہی پڑا ہے. کب تک یوں ہی آپ کے چوپال میں پڑا رہوں؟ بال بچوں کو چھوڑے بھی کافی دن گزر گئے، کچھ ان کی خیر خبر تو نہیں ملی. پھر دوسرے مقامات پر بھی تبلیغ کا کار خیر انجام دینا ہے. نہیں مولوی صاحب، زمیندار نے گڑگڑا کر کہا، آپ دین کی تبلیغ تو یہاں رہ کر بھی کر سکتے ہیں، رہا بال بچوں کا سوال تو انہیں یہاں بلا لیجیے، ہم انہیں انشاءاللہ کوئی تکلیف نہیں ہونے دیں گے. بچوں کی تعلیم کے لیے گاؤں میں سرکاری اسکول بھی موجود ہے.
وہ تو سب ٹھیک ہے، مولوی صاحب نے دھیمے لہجے میں کہا، لیکن یوں کب تک چوپال کے سامنے میدان میں لوگوں کو نماز پڑھاتا رہوں گا؟ گاؤں میں مسجد ہوتے یہ کچھ اچھا نہیں لگتا. اچانک ان کی نگاہوں کے سامنے مسجد کے خوبصورت مینار اور اس سے ملحق ملا جی کا خوبصورت پکا مکان آ گیا. آنکھیں بند کر کے وہ زور زور سے تسبیح کے دانوں کو چلانے لگے. زمیندار نے ایک لمحے کے لیے سر جھکا کے کچھ سوچا، پھر دفتن اس کی آنکھیں چمک اٹھیں. نگاہ اٹھا کر اس نے کہا، مولوی صاحب آپ رک تو جائیے، ہم سب انتظام کر لیں گے. دوسرے روز سویرے سویرے آس پاس کے گاؤں کے زمیندار چناری کے زمیندار کے ڈیرے پر جمع ہوئے تو تھوڑی دیر بات چیت کے بعد انہوں نے اپنی دانست میں نہایت منصفانہ فیصلہ کر لیا. دوپہر کو ظہر کی نماز کے بعد زمیندار نے ملا جی کو اپنے ڈیرے پر بلا کر کہا،
لوگوں نے یہ طے کیا ہے کہ آپ مکتب کو اچھی طرح سنبھال لیں اور امامت کے فرائض نئے مولوی صاحب کے سپرد کر دیے جائیں، یہ مکان بھی ان کے لیے خالی کر دیں. آپ جس جگہ کہیں ہم آپ کو ایک اور پختہ مکان بنوا دیں گے.
ملا جی سن سے رہ گئے. سوال مسجد کی امامت کے چھن جانے کا نہیں تھا، سوال اس اچھی بھلی آمدنی کے چھن جانے کا بھی نہیں تھا جو انہیں مسجد کی بدولت تھی، سوال تو بس اس عزت کے چھن جانے کا تھا جو انہیں اپنے گاؤں اور آس پاس کی بستیوں میں حاصل تھی. سر جھکائے نڈھال نڈھال قدموں سے وہ گھر واپس آئے تبتول ہاتھ کے نل سے پانی کی بالٹی بھرتے بھرتے گھبرا کے نل کا ہتھا چھوڑ بیٹھی. ملا جی آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ دوڑ کے ان کے پاس آ گئی. ملا جی کا ہلدی کا ایسا زرد چہرہ تو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. چارپائی کی پٹی پکڑ کر بیٹھتے بیٹھتے انہوں نے کمزور آواز سے کہا, کچھ نہیں بیٹی, میں ٹھیک ہوں, تم فکر نہ کرو. بتول ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر ان کے پاس چارپائی پر بیٹھ گئی. ملا جی نے جب اسے سارا ماجرا سنایا تو جیسے ہلدی کا وہ زرد رنگ خود اس کے چہرے میں بھی اتر آیا. اب کیا ہوگا؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ملا جی پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگے. گھبراؤ مت, سب ٹھیک ہو جائے گا. پلنگ پر نڈھال پڑے پڑے ملا جی نے سوچا, اب یہ مسجد چھٹے گی جہاں وہ برسوں سے اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کرتے رہتے تھے. یہ گاؤں چھٹے گا جس کی دھول پر ان کے قدموں کے ان گنت نشان ہیں. یہ لوگ چھٹیں گے, یہ پیارے پیارے سادہ لوگ جو ہمیشہ سے انہیں محبت اور خلوص دیتے رہے. اور ملا جی کے پاس بیٹھے بیٹھے بتول نے سوچا کہ اب گاؤں کی ان شوخ پگڈنڈیوں پر سکھیوں کے ساتھ کون بھاگا کرے گا؟ دوپہر کو پسینے میں شرابور تھک کر آم کے باغ میں کون آرام کیا کرے گا؟ گاؤں کی شادیوں میں ڈھولک پر گیت گانے کے لیے اس کی سکھیاں کس کو تلاش کریں گی؟ پھر ہر چند گاؤں والوں نے ملا جی کو سمجھایا, منتیں کیں, ٹھوڑی میں ہاتھ ڈالے, لیکن وہ گاؤں میں رہنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. جہاں پگڑی سر سے اتر جائے وہ جگہ رہنے کے قابل نہیں رہتی. غم سے بھررائی ہوئی آواز میں انہوں نے کہا, نہیں میرے بھائیو, میں صبح کو یہاں سے چلا جاؤں گا, البتہ تم سب کو کبھی نہیں بھولوں گا, یہ گاؤں مجھے ہمیشہ یاد رہے. ملا جی کی گلوگیر آواز نے گاؤں کی بہت سی آنکھوں کو نم تو کر دیا, لیکن اتری ہوئی پگڑی دوبارہ ان کے سر پر کوئی نہیں رکھ سکا. رات کو انہوں نے بتول سے کہا, صبح ہم یہاں سے سلطان پور چلیں گے, وہاں ماسٹر نعیم احمد ہیں, وہ ہماری رہائش کا کچھ بندوبست کر دیں گے, کم از کم اتنے عرصے کے لیے کہ میں بچوں کو پڑھانے کے لیے کوئی مکتب کھول لوں. پھر وہ تیرے منگیتر بھی ہیں, سوچتا ہوں کہ اس فرض سے بھی سبک دوش ہو جاؤں. ایک دم گاؤں چھوڑنے کا سارا غم بتول کے دل سے نکل گیا. شرما کے وہ ملا جی کے پاس سے اٹھ گئی. بتول صبح کو جب سو کر اٹھی تو اسے دن بڑا خوبصورت لگا. دیوار کی منڈیر پر بیٹھا ایک کوا کائیں کائیں کر رہا تھا. کمبخت, تو اب کس مہمان کا سندیشہ لے آیا, ہم تو خود ہی یہ گھر چھوڑ رہے ہیں, اس نے چلا کر کہا. کوا پھر سے اڑ گیا. جلدی سے اٹھ کر اس نے نماز پڑھی. سامان جو ساتھ لینا تھا وہ تو رات ہی باہر بیل گاڑی میں لاد دیا گیا تھا. اس نے تھان پر جا کر بھینسوں کو پیار کیا, ان کو بھی پیچھے چھوڑنا تھا. زمیندار کی بخشی ہوئی ساری چیزوں کے حقدار اب نئے مولوی صاحب تھے. پھر وہ جلدی جلدی ناشتہ تیار کرنے لگی. اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی تو دونوں باپ بیٹی نے ناشتہ کرتے کرتے دروازے کی طرف دیکھا. کون صاحب ہیں؟ ملا جی نے آواز دی. جی میں ہوں نعیم احمد. ملا جی تو دروازے کی طرف لپکے اور بتول کا ہاتھ جو کپ کپایا تو پیالے میں سے ساری چائے چھلک پڑی. جھپاک سے کمرے میں گھس کر اس نے دروازہ بند کر لیا اور جھری میں سے باہر جھانکنے لگی. ہائے اللہ, یہ کون ہے؟ اس نے حیرت سے کہا. ملا جی کے ساتھ جو آدمی گھر میں آیا تھا وہ ماسٹر جی تو ہرگز نہیں ہو سکتے تھے. چہرے پر کالی سیاہ داڑھی, گھٹنوں سے نیچا کرتا, ٹخنوں سے اونچا شرعی پاجامہ, پر آواز ہو بہو ماسٹر جی کی سی تھی. وہ ملا جی سے کہہ رہے تھے, آپ سے دور جا کر مجھے آپ کی کمی کا شدت سے احساس ہوا, چنانچہ میں نے اسکول سے استعفیٰ دے دیا اور طے کر لیا کہ ساری عمر آپ کے قدموں میں گزار دوں گا. غالباً اب تو آپ میری التجا مان لیں گے. حیرت سے بتول کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں. اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ ہنسے یا روئے.
سید محمد اشرف کے افسانے بتول کو خالد حمید سنا رہے تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے ادبی مجلے سزا رنگ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اجازت کا طالب ہوں, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں اسد نذیر۔